كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبيين من بعده آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمد على حبيبك خير الخلق كلهم الله کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مقتدر محتشم مکرم سامعین کرام گرامی قد حضرات رفیقان ملت تمام تعریف اور تمام تر محاسن مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ صحیح بخاری شریف کے پہلے باب کتاب الوحی کی ابتدا میں جو جملے حضور سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے نقل کیے تھے بالتدریج درجہ بدرجہ ہر لفظ سے متعلق تھوڑی تھوڑی گفتگو جاری ہے، اور کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کی مکمل تکمیل پر آپ نے دو درسوں میں اس کی تفصیل سماعت فرمائی۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے اس جملے کے بعد جو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت سے استدلال کیا ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، پہلے تو یہ بات ذکر فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی ابتدا کیسی ہوئی، جس کا متن تھا کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے استدلال کے لیے آپ نے سورۃ النساء کے آخر سے ایک آیہ کریمہ کے حصے کو گویا کہ بطور استشهاد پیش کیا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعدہ، کہ محبوب ہم نے آپ پر وحی کی، اور یہ وحی اس طرح کی وحی ہے کہ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام پر کی اور آپ سے قبل جتنے انبیاء کرام مبعوث کیے گئے ان پر بھی ہم نے وحی کی۔ اب یہاں پر ضرورت پیش آئی کہ سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے کتاب الوحی میں باب باندھنے کے بعد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، آپ نے ڈائریکٹ حدیث نقل کیوں نہیں کی، آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ کو ذکر کیوں کیا، اس کے بارے میں محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل یہود و نصارہ کے بنیادی اعتراض کا جواب دینا حضرت امام بخاری نے ضروری سمجھا، اس لیے کہ یہود و نصارہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کردہ وحی اور کتاب میں شک کرتے تھے، اور اپنی طرف سے اپنی خام خیالیوں سے اور اپنے بے تکے دعووں سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کردہ اس وحی اور اس کا مجموعہ کلام اللہ قرآن مجید پر تشکیک پیدا کرنے کے لیے، شک و شبہ ڈالنے کے لیے طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے سورہ نساء کے جس رکوع کے اوپر کی ابتدائی آیت نقل کی ہے، یہ سورہ نساء کا یہ رکوع جو شروع ہو رہا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعدہ، یہ واحد رکوع ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے وحی سے متعلق اور سابقہ انبیاء کے سے وحی جو نازل ہوئے اس سے متعلق گویا کہ سب سے بنیادی قاعدہ بیان فرمایا، اس سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں اور گویا کہ جتنے معاملات اترے اس میں اتنی دلیل اتنی وضاحت اور اتنے بنیادی اصول نہیں بیان کیے گئے جو سورہ نساء کے اس رکوع میں کیے گئے ہیں، اس لیے حضرت امام بخاری نے صرف عنوان کے طور پر تاکہ بخاری پڑھنے والا پورے رکوع کی طرف جائے اور اس کی توجہ کو دیکھے کہ جناب اللہ رب العزت نے وحی سے متعلق اہل کتاب کے اعتراضات کا کیا جواب دیا تھا۔ ہوا یوں کہ یہود و نصارہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی اترتی اس کے بارے میں کہتے کہ دیکھیں اگر آپ پر ایک ساتھ کتاب اتر جاتی نا، یک مش کتاب اتر جاتی اور یک بارگی اتر جاتی تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، لیکن ہم بہت معافی چاہتے ہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے، اس لیے کہ آپ پر وہی تھوڑی تھوڑی اترتی ہے، تھوڑی سی اترتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر اترتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، تو ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے. ہاں اگر آپ کو یک بارگی پوری کتاب مل جاتی اور یک بارگی ساری وہی آپ پر ہو جاتی ہے، بہانہ تھا، ایک چور دروازہ تھا اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ سرکار ان کو چیلنج کرتے تھے، تم اہل کتاب ہو میرے ساتھ بات تو کرو، تم نبیوں کو ماننے والے ہو، تم میری نبوت کا انکار کرتے ہو، مجھ سے بات تو کرو، میرے کلام پر اعتراض تو کر کے دکھاؤ، اور میں اگر تمہاری تاریخ کے خلاف اور سابقہ انبیاء کے سے متعلق اگر کوئی ایسی بات کروں کہ جو تاریخ سے ثابت نہیں، تمہاری کتابوں کے خلاف ہے، تم میرے سامنے آؤ. تو ان سے جب کوئی جواب نہ بن پڑتا اور وہ خود اس بات پر حیران تھے کہ یہ نبی الامی، یعنی وہ نبی کہ جنہوں نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، نبی کا معنی ان پڑھ کے نہیں، جب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہوا معنی، تو اس پر بالضبط مفسرین اور محدثین نے شائستہ اور معدب معنی یہ کیا ہے کہ اس کا معنی یہ کیا جائے، امی اس کے دو معنی ہیں، ایک تو مکے کا نام ام القرا ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جو علم کے آفتاب و مہتاب ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا محدث اور فقی کہتا ہے کہ لولا السنتان لہلکت النعمان، کہ یہ دو سال جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کے سامنے غلامی کے گزارے ہیں اور آپ کے سامنے شاگردی کے گزارے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت الرضوان، امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو سال مجھے حضرت امام جعفر صادق کی صحبت کے نہ ملتے تو یہ نعمان یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو کئی استاد ہیں آپ کے، لیکن آپ نے جس استاد کو فخر کیا ہے وہ سیدنا امام باقر ہے اور آپ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق ہے رضی اللہ تعالی عنہما. تو آپ اندازہ لگائیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ بڑے عظیم عالم دین اور بہت بڑے مجتہد اور گویا کہ تمام علوم عقلی اور نقلی پر گویا کہ دربار رسالت سے اور مولا علی کی بارگاہ سے آپ کو بڑا واسع گویا کہ علم نصیب ہوا. سیدنا امام باقر کو باقر اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کے دور میں آپ کا ہم پلہ کوئی عالم نہیں تھا جو آپ سے بات کر سکے، آپ سے مقابلہ کر سکے. تو یہ اہل بیت کا خاصہ رہا. سیدنا امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی الامی کہا جاتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر لقب سے یاد کرتا ہے، اللہ اپنے محبوب کو ہر لقب سے یاد کرتا ہے، اور یہ گویا کہ ایک شائستگی کا انداز ہوتا ہے، یہ سامنے والے کے لیے محبت اور واسطگی کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کو ہر نسبت سے یاد کیا جائے، اس کے شہر کی نسبت سے یاد کیا جائے، اس کے والدین سے یاد کیا جائے، اس کے صفات سے یاد کیا جائے. تو خدا نے جہاں آپ کو ہر نسبت سے یاد کیا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، ہر صفت سے یاد کی، جہاں پر یہ فرمایا کہ جناب لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالدی وما ولد، جہاں آپ کی نسبت شہروں کی طرف ہو گئی. المختصر یہ کہ رب کریم نے آپ کو جملہ صفات اور جو نسبتیں آپ کی جانب منسوب تھی، رب کریم نے لحظہ در لحظہ اپنے محبوب کے لیے گویا کہ نبید محبت کے طور پر اس کو ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو امی اس لیے شاہ فرمایا کہ ان نبی کی امی، اے ہماری طرف سے غیب کی خبریں بتانے والے ہمارے محبوب تو کون ہے؟ الامی کی، ام القرا کا رہنے والا ہے، مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے. فرمایا یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکن حقیقی کی طرف، آپ کے مولد حقیقی کی طرف اشارہ کیا گیا جو مکہ مکرمہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ بندہ جب پردیس میں چلا جائے اس کو اس کے ملک کے نام سے یاد کیا جائے تو اس میں کیسی نصرت اور گویا کہ محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک شخص ہو پاکستانی، لوگ اس کی شہریت پر الزام لگا رہے ہوں، لیکن چند لوگ کھڑے ہو کر اس کے نام کے ساتھ پاکستانی ذکر کر دیں تو کتنی بڑی اس کے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہوگی. تو مکہ مکرمہ کے اندر جہاں سارے کفار مل کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ قائم کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا محبوب اگر یہ مکے والے بننے پر فخر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نبی الامی جی، یہ ہمارا نبی جو ہے یہ بھی مکہ والا ہے، ام القرا. تو گویا کہ وہاں پر اس کا مخفف کر کے آپ کو امی فرمایا گیا. ایک دوسرا یہ معنی فرمایا گیا جو معدب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے 20-20 سال پڑھ کر پروفیسر بن جائے اور علامہ تو دہر والقہر والغضب بن جائے، لیکن حضرات گرامی نبی کی بارگاہ میں بولنے کی شائستگی نہ ہو تو یہ علم کس کام کا ہے؟ دربار رسالت اور شان الوہیت اور شان رسالت سے مطابق گویا کہ جملہ کہنے کے اندر بندے میں گویا کہ جس سجو نہ ہو، فکر نہ ہو، صلاحیت استعداد نہ ہو، تو وہ کس کام کی؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ نبی امی کا معنی جہاں ان پڑھ کے آتا ہے، بے پڑھے کے آتا ہے، لیکن وہاں پر اگر یہ معنی کر دیا جائے مفہوم کو ذرا وسیع کر کے تو اور بات پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی استاد کے سامنے زانو تلمس کو خم نہیں کیا، یعنی ان نبی امی، میرا حبیب وہ نبی ہے کہ دنیا میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے اسے سبق پڑھایا ہو اور اس نے اس کی شاگردی اختیار کی ہو. اس کا استاد کون؟ فرما الرحمن علم القرآن. اس کا استاد رحمان ہے، نصاب قرآن ہے، اور تلمیز جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ ہے. تو یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں، ہم آپ کو آخری نبی مان لیتے ہیں، لیکن اگر ایک دفعہ ایک ساتھ یک بارگی آپ پر وحی اتر جاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب لحظہ در لحظہ وقتاً فوقتاً آپ پر وحی اترتی ہے، تو ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے، معذرت چاہتے ہیں. اللہ نے سورہ نساء کی آیت اتاری کے محبوب ان سے کہو جھوٹے نہ بنو، تم جتنے نبیوں کو مانتے ہو نا، تو اس رکوع کے اندر اللہ نے 11 نبیوں کے نام ذکر کیے. پہلا نام سیدنا نوح کا، اور وہ 11 نام جن کو نصارہ بھی مانتے ہیں اور یہود بھی مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ سارے نبی، جس میں پہلے فرمایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعدہ، کہ ہم نے محبوب آپ پر جو وحی کی ہے یہ ویسی وحی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام پر کی ہے، اور ان سے پوچھو کہ نوح کو یک مش کتاب دی گئی تھی، اور تم نوح کو مانتے بھی ہو علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کا ترانہ بھی گاتے ہو، اور جب محبوب تجھ پر وحی اترے تو یہ ڈرامہ کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، اپنی طرف سے ہیلا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کو ایک بار کی کتاب مل جاتی پوری جلد میں لپٹی ہوئی تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. اللہ نے فرمایا محبوب سوائے موسیٰ کے، کیونکہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو یک مفت کتاب کو طور پر دی گئی، اس کے علاوہ جتنی کتابیں اور جتنے صحیفے اترے ہیں وہ بالتدریج اترے ہیں، یک مش کچھ گویا کہ نازل نہیں ہوا. اور اللہ نے فرمایا محبوب ان سے پوچھ یہ نوح ہو گئے. پھر پوری تفصیل 11 انبیاء کی آئی ہے جس کے نام یہاں پر ذکر کیے گئے سورہ نساء کے اندر. اس رکوع میں نوح علیہ السلام کا نام اللہ نے ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، یحییٰ، ایوب، یونس، ہارون، اسماعیل، داؤد، گویا کہ علیہم الصلاۃ والسلام، ان تمام انبیاء کے نام اللہ نے ذکر کیے. اور اللہ نے فرمایا محبوب ایک ایک نام لے کر ذرا ان سے پوچھ ان کو مانتے ہو؟ تو یہ اپنے سروں کو ہلا کر کہیں گے ہم سب کو مانتے ہیں. تو پھر ان سے کہنا کہ سوائے موسیٰ کے ان میں سے کسی کو یک مشت کتاب ملی ہے؟ اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو کتاب بھی نہیں ملی ہے. اس میں تو چند ایسے ہیں کہ جناب جس میں داؤد علیہ السلام کا نام آ رہا ہے ان کو کتاب ملی ہے، ورنہ ان سے پوچھو کہ اسماعیل کو کتاب ملی ہے، ابراہیم کو کوئی یکمس کو کتاب نازل کی گئی ہے؟ چند صحیفوں پر گویا کہ اختصار کیا گیا ہے. اسی طرح اسحاق علیہ السلام کے بارے میں پوچھو، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پوچھو، یحییٰ و ایوب کے بارے میں پوچھو، یونس و ہارون کے بارے میں پوچھو، ہارون و سلیمان کے بارے میں پوچھو، ان سے پوچھو کہ کیا ان پر کتابیں اتری ہیں؟ ارے سرے سے تو ان پر کتابیں نہیں اتری، اور تم ان کو نبی مانتے ہو، اور محبوب تجھ پر جب وحی اترتی ہے تو کہتے ہم تمہیں نبی مان لیتے لیکن جب یکمس کتاب مل جاتی. تو الزامی منہ توڑ جواب قرآن نے دیا ہے، اور ان کی بولتی بند کر دی جو اعتراض وہ اپنی طرف سے بنا رہے تھے کہ اگر آپ کو اکٹھی کتاب مل جاتی تو ہم آپ کو نبی مان لیتے. اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہاں پر تو بہت سے سوائے موسیٰ کے کسی کو اکٹھی کتاب نہیں ملی، اور بہت سے ایسے ہیں جنہیں سرے سے کچھ نہیں ملا، وہ سابقہ انبیاء کے صحیفوں کی تبلیغ کر رہے تھے، تو سرے سے کچھ نہیں ملا، سابقہ انبیاء کی کتابوں کو صحیفوں کی تبلیغ کر رہے تھے، یہ اسے نبی مان لیتے ہیں، ہم تو تجھ پر اپنی آخری کتاب کو بھی تدریج اتار رہے ہیں، یہ تجھے نبی نہیں مانتے. تو گویا کہ ان کے اس الزامی شعبے کا منہ توڑ جواب دیا گیا. تو سیدنا امام بخاری نے اپنی کتاب کو مضبوط کرنے کے لیے اور کتاب الوحی کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے جہاں پر یہ باب باندھا کہ کئی فکان ابد الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو استدلال پہلے ماخذ قرآن کو بنایا اور وہاں پر یہ آیت نقل فرمائی تاکہ یہود کا وہ اعتراض وحی سے متعلق کوئی مسلمان پڑھے تو اس کے ذہن میں یہودیوں کے اعتراض نہ منڈنا ہے، اس لیے پہلے آیت لکھ دی کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح و نبیین من بعدہ. محبوب کوئی جدید طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وحی جو تجھ پر اتر رہی ہے ہم نے نوح پر بھی اتاری تھی اور تیرے سے پہلے جتنے انبیاء اترے سب کو اتاری تھی. یہ یہود و نصارہ کا انعاد ہے، بغض ہے، اصل میں بے وقوفی ہے. یہ بیچارے سمجھ نہیں رہے کس طریقے سے تیرے دربار سے بھاگنے کے لیے کوئی راہ فرار اختیار کرے، جو منہ آتا ہے بگ دیتے ہیں، لیکن محبوب تیری طرف سے دفاع کرنے والا تیرا رب ہے. تو حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے گویا کہ یہاں پر اس کو ذکر فرمایا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، محدثین نے بڑے پیارے جوابات دیے ہیں، ایک تو یہ کہ آیت اس لیے نقل کی، دوسرا یہ کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ نہیں کہ ان کو یک مش کتاب اتر جائے نہیں اتر، یہ مقصد نہیں ہے. یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ صرف توحید کی معرفت کا درس دینا ہے، تمہیں شرک سے دور کرنا ہے، بت پرستی سے دور کرنا ہے، تمہارے جو اپنے ہاتھوں کے دست نگر جو ہیں ان سے دور کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے خود ساختہ جو مسجود باطل ہے ان کو گویا کہ توڑنا ہے، اور وہ اللہ کی جانب سے ایسے معصوم بندے ہوتے ہیں جو آ کر توحید کی معرفت کا درس دیتے ہیں اور ایمان کی تکمیل اور طریقہ عبادت کو بتاتے ہیں. یہ نبی کا منصب ہے. اب اس پر چاہے وہی ہو صحیفے کے طور پر یا کتاب کے طور پر یکش مشت ہو یا تھوڑی تھوڑی کر کے ہو، تم اس میں کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اس کے منصب کو دیکھو. اب اس کے منصب کی تکمیل کے لیے اللہ جو بھی سلسلہ بیان فرمائے، جب وہی نفس سے وہی ثابت ہے تو پھر اس میں انکار کیوں؟ بہانہ کیوں کہ ایک ساتھ مل جاتی کتاب تو ہم مان لیتے، اور گویا کہ آپ کو گویا کہ تھوڑی تھوڑی کر کے مل رہی ہے تو ہم نہیں مان رہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر فرما دیا کہ واضح ہو کہ قرآن پاک وقتاً فوقتاً نازل ہوا حسب ضرورت. یہاں پر جہاں یہود کا اعتراض رفع کیا جا رہا ہے، وہاں پر قرآن کریم کی تعلیم کے مدعی بننے والوں کی خوش فہمی کو بھی دور کیا جا رہا ہے کہ صحیح طریقے سے بنو، قرآن کو اپنی لکھی ہوئی کوئی ڈائجسٹ کی طرح نہ سمجھو، بلکہ یہ قرآن کریم فرقان حمید بے سبب نہیں اترا، اس کی کوئی مصلحت ہوتی تھی، گویا کہ نزول کی کوئی ضرورت ہوتی تھی، وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا جس کو شان نزول کہا جاتا ہے. یہ گیا. اب یہاں پر ایک طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا، تو کہا نجمن نجمن. یہ تھوڑا تھوڑا اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ نبوت سے متعلق کوئی نقص پیدا نہ ہو سکے، یعنی اگر کوئی سوال کرے نبوت پر تو اس کا جواب دے دیا جائے، پھر احکام، پھر عبادت کے متعلق مسائل اتر رہے ہیں، پھر کسی نے عقیدے کے بارے میں چھیڑ دیا یا کوئی غلط بات کی، پھر اس کی تردید کے لیے اس سے متعلق آیت اتر رہی ہے. تو یہ نجمن نجمن اتار رہا اس لیے تھا تاکہ نبی جب تک بقید حیات رہے اس کی موجودگی میں جتنے اعتراضات اس کی طرف کیے جائے تو اس کا رب اس کا دفاع کرتے ہوئے جواب دے. جس طرح لوگوں نے کہا جی اب تو وہی بہت لمبی ہو گئی، آتی ہی نہیں ہے، اوہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا محبوب والضحا، تیرے اس منور چہرے کی قسم ہے، ما ودعاک ربک وما قلا. یہ کون کہتا ہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا؟ ما ودعاک ربک وما قلا، نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا ہے نہ دھتکارا ہے، یہ احمق کیا سمجھے؟ فرمایا وللآخرت خیر لک من الاولی. محبوب تیری زندگی کی جتنی گھڑیاں گزر رہی ہے ہر شخص کی آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بدتر ہوتی ہے، لیکن تیری ہر آنے والی گھڑی تیری گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہو جائے گی. فرمایا محبوب والے سوف یوتی کا رب کا وطردا، لوگ ہماری بارگاہ میں سرب سجود ہو کر ہمیں راضی کرتے ہیں، والے سوف رب والے سوف رب والے سوف یوتی کا رب کا وطردا، اور ہم مستغنی عن الخلق ذات ہے، ہم تجھے دے دے کر راضی کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ وہ مقام ہے، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نجمن نجمن تدریج درجہ بدرجہ وہی کے نزول کی وجہ یہ ہے تاکہ نبوت پر جو اعتراضات آ جائیں اور کوئی خام خیالی اپنی طرف سے مارنے کی کوشش کرے تو اس کا منہ توڑ گویا کہ جواب دے دیا جائے. اور اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ قرآن کو بھی تدریج نازل کر کے، آپ علوم قرآن پر کوئی بھی کتاب پڑھ لیجیے، بالخصوص میرے آقا میرے مولا امام ملت و دین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت کی اتقان پڑھ لیجیے، اس میں بھی آپ نے قرآن کے نزول پر یہی بات کی ہے کہ قرآن بے سبب نہیں اترا کہ سرکار بیٹھے اور وہی اتر رہی ہے، ایسا نہیں ہے، مصلحت ہوتی تھی، سبب ہوتے تھے، وقتاً فوقتاً حسب ضرورت اترتا تھا. آج یہی ضرورت ہے کہ قرآن کا کوئی ترجمہ کرے تو آپ اس سے پہلے پوچھیں کہ اس کی ضرورت کیا تھی جو یہ آیت اتری ہے، پہلے اس کا بتائیں مولوی صاحب. آپ استدلال تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن آپ قرآن تو پڑھ رہے ہیں، غوث اعظم کی مدد کی نفی پر استدلال تو کر رہے ہیں، خواجہ صاحب کی جو ہے چھٹی اور غریب النواز کی چھٹی اور گویا کہ خواجہ غریب النواز کی چھٹی اور تمام اولیاء کاملین کے سارے ثواب اور سرکار غوث اعظم کے سارے ثواب کی نفی تو کر رہے ہیں، لیکن جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ تو غوث اعظم تو اس دور میں نہیں تھے اور نہ وہاں پر ایسا کوئی سلسلہ تھا، اور قرآن بغیر سبب کے اترا نہیں، مصلحت ہوتی تھی، حسب ضرورت ہوتی تھی. آپ حضور صرف ضرورت بتا دیجئے کہ آیت کیوں اتری ہے، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے، تو اسی وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. اب وہ جتنی آیتیں پڑھ دی جاتی ہیں نا کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ یہ سارے مل کر جس کو تم پکارتے ہو نا یہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے، یہ خود پیدا ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا یہ صحابہ کسی کو پکار رہے تھے نا جب تو اللہ فرما رہا ہے؟ بولا نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا. تو ہم نے کہا پھر بتاؤ نا کہ کون پکار رہا تھا اور کس کی خرابی بیان کی جا رہی ہے. تو تمام مفسرین نے لکھا کہ جناب کفار پکار نہیں رہے تھے، عبادت کر رہے تھے خدا کو چھوڑ کر ان کی، اور ان کی مذمت کی گئی اور فرمایا گیا کہ جناب یہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ بتوں کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے اور انہیں بھی خدا نے پیدا کیا ہے، اور یہ سارے مل کر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. تو جب حسب ضرورت مصلحت اور اس کا منشا اور اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر پتا چل جاتا ہے تو قرآن بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جو گڑبڑ کر رہا ہے اس کی نیت بھی پتا چل جاتی ہے، اور قرآن کا اصل منشا بھی پتا چل جاتا ہے. یوں تو جو منہ اٹھائے قرآن کا ترجمہ کرے اور اپنی زور لگائے میڈیا پر اور دس دس گھنٹہ لوگوں کو بٹھا کر اس کا ترجمہ کرتا رہے، لیکن جو یہاں پر امام بخاری بتا رہے ہیں وہ فکر دے رہے ہیں کہ قرآن یکمس کیوں نہیں اترا. فرمایا اس لیے نہیں اترا، آج جس طرح قرآن پیش کیا جاتا ہے نا، یہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسا قرآن یکمس اتر گیا، بس پڑھے جا رہے ہیں ترجمہ کر رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں ترجمہ کر رہے ہیں. ارے رک کر بتائیں تو صحیح، آیت میں خطاب کس سے ہوا تھا، وجہ کیا تھی کہ آیت اترنے کی، مصلحت کیا تھی، مسائل کیا واضح ہوئے؟ کیونکہ جب تک اس کا سبب واضح نہ ہو تو اس سے حکم نہیں نکل سکتے، حکم کی گویا کہ توضیح نہیں ہو سکتی. اس لیے حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ جناب وہاں پر خطاب کو دیکھا جائے، جس قوم کی مذمت کی جا رہی ہے تو اس مذمت کی وجہ کو دیکھا جائے کہ خرابی کیا تھی، اور جس قوم کی تعریف کی جا رہی ہے تو اس میں دیکھا جائے کہ ان میں خوبی کیا تھی. صرف منہ اٹھا کر ترجمہ نہیں کر دینا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ یضلُّ بھی کثیرٌ ویہدی بھی کثیرٌ، کہ میرے بہت سے پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سے پڑھنے والے ہدایت بھی پا جاتے ہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور پیش کر دوں، بخاری شریف میں آگے آئے گی. سرکار نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں سے ڈر رہا ہوں کہ جو قرآن بہت کثرت سے پڑھیں گے. حضور ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو آپ کی امت کی تبلیغ پر مامور ہے. فرمایا لیکن بات دراصل یہ کہ یقرؤون القرآن لا یجاوزون علی حناظہم، قرآن تو بڑا پھر پھر پڑھ لیں گے لیکن حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا. یہ بخاری میں موجود ہے، گویا کہ کتاب المغازی میں بھی ہے، مرتدوں کے بیان کے اندر بھی ساری تفصیل موجود ہے. حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ قرآن کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے کہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور میرے آقا جوامع الکلم ہیں، فصاحت سے بات کرنے والے ہیں. تو سرکار نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا کہ لا یجاوزون علی حناظہم، یہ حلق سے نرخے سے، جو گویا کہ یہ سوراخ انسان کا ہوتا ہے جہاں پر سانس لیتے وقت وہ پھولتا ہے اور بند ہوتا ہے، تو کہا وہ نرخے سے نیچے نہیں اترے گی. محدثین کہتے ہیں قرآن کوئی کھانے کی چیز تو نہیں کہ نرخے سے نیچے نہیں اترے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہوگا یا کچھ بول رہا ہوگا. قرآن کچھ کہہ رہا ہو، قرآن کسی اور کے بارے میں بول رہا ہوگا یا اپنے دشمن کے بارے میں، یا جس سے اس کو جلن ہے اور حسد ہے اس کے بارے میں لا رہا ہوگا. تو فرمایا یہ وہ ظلم کریں گے، اس وجہ سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یضلُّ بھی کثیرٌ ویہدی بھی کثیرٌ، کہ ہمارے کلام کو پڑھنے والے ہدایت بھی پاتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قوم آئے گی اور ہوگی کہ جو قرآن کو کثرت سے پڑھے گی، اور قرآن کو صرف کثرت سے پڑھے گی ہی نہیں بلکہ وہ قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن میں مانوی تحریف کریں گے. قرآن بتوں کی مذمت کر رہا ہوگا، وہ لا کر اولیاء چسپا کر دیں گے. یہ غوث اعظم کے بارے میں، یہ داتا صاحب کے بارے میں، یہ فلانے کے بارے میں. بھائی وہاں کفار کی مذمت ہے اور آپ اس طرف لے کر آ رہے ہیں. حضرت عمر کے صاحبزادے کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے شاگردوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، کہ میں اللہ کی مخلوق میں کچھ لوگوں کو بڑا شریر سمجھتا ہوں. شرار خلق اللہ تعالی، لوگ کہتے ہیں جی ایسی زبان استعمال نہ کریں. میں نے کہا تو زیادہ متقی ہے صحابی، کہیں پر سختی گناہ ہوتی ہے کہیں نرمی گناہ ہوتی ہے. اگر یہی بات ہے کہ جناب نے ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کو کون ہے کہ اللہ اتنا جلال تو نہیں ہونا چاہیے اور ایسی باتیں تو نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور اسے مقدم اور تقدم سے ارشاد ہوا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، تو فرق تو ہونا چاہیے. اگر رات کی تاریکی نہیں بتایا جائے گی تو دین کی روشنی کی قدر کیسے ہوگی؟ مرض سے نہیں ڈرایا جائے گا، مرض کی مذمت نہیں کی جائے گی تو صحت کی قدر کیسے پیدا ہوگی؟ تو یہ صرف اسی وجہ سے گویا کہ تمام تقاضوں کو بیان کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو جمع کر کے، خود صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، فرماتے کان یراہم شرار خلق اللہ تعالی، خدا کی مخلوق میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بڑے شریر ہیں. شاگردوں نے پوچھا، جو تابعی ہیں جو ان سے حدیث لے رہے ہیں، پوچھا حضور وہ کون لوگ شریر ہیں؟ فرما انتلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین، خدا جو آیتیں کفار کی مذمت میں اتارتا ہے وہ اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. یہ صحابی کا فتویٰ ہے, کسی مولوی صاحب کا نہیں, یہ صحابی کا فتویٰ ہے. صحابی کہتے ہیں ایسا ہوا ہے نا اور ایسا ہوگا, اس لیے تو فرما رہے ہیں کہ خدا کی مخلوق میں سب سے بدترین وہ ہے کہ جو آیتیں اللہ کفار کی مذمت میں اتارتا ہے, بتوں کی مذمت میں اتارتا ہے. فاجعلوا حال المؤمنین, وہ مسلمانوں کو ڈھونڈتے ہیں, کافروں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جن کی مذمت میں اتر رہی ہے اور جن کی گویا کہ جن کی تردید میں اتر رہی ہے, وہ ڈھونڈتے ہیں کس کو؟ مدارات کو ڈھونڈتے ہیں, مسجدوں کو ڈھونڈتے ہیں, یا رسول اللہ کہنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ وہ نازل ہوگی بتوں کی مذمت میں, اور ان شریروں کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اس کو مسلمانوں پر چسپا کریں گے. میرے جملے کو سخت نہ کہیں, میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں, اس بات کو یاد رکھیں. شرار شریر کی جماعت یہاں پر ایک لحاظ سے واقع ہو رہی ہے کہ خدا کی مخلوق میں, اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو اگر مبالغے کے لیے لیا جائے تو مطلب یہ کہ بڑی شرارت کریں گے, اور اس سے بڑی کوئی شرارت کم ہوگی کہ خدا کے کلام کی منشا کچھ اور ہے اور وہ اپنی منشا اس میں لا رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں تحریف مانوی سے محفوظ فرمائے, قرآن کو اپنے نفس میں ڈھالنے والی غلیظ عادت سے محفوظ فرمائے. میرے آقا فرماتے ہیں من قال فی القرآن برأيته فليتبوأ مقعده من النار, کہ جس نے قرآن میں اپنی حوث کو داخل کرنے کی کوشش کی, تفسیر بالرائے, اپنے رائے سے تفسیر کرنے کی کوشش کی, فرمایا فليتبوأ مقعده من النار, خدا نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے. اللہ ہم مسلمانوں کو اس وعید سے محفوظ فرمائے. اور جیسا اسلاف 1400 سال سے قرآن کا ترجمہ کرتے آئے ہیں, اس کی تفسیر بیان کرتے آئے ہیں, تو یہ کڑی ہے تسلسل صراط الذین انعمت علیہم کی, اللہ اسی کڑی سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا ہو. حضرت گرامی, تو پہلے حضرت امام بخاری رحمت نے اس آیت کو نقل فرمایا, اور اس کی غرض کیا تھی, اس کی وجہ کیا تھی, وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب آئیے حصول برکت کے لیے ہم حدیث پاک کو شروع کرتے ہیں, لیکن ایک دفعہ ہم قصیدہ بردا شریف پڑھیں گے. مل کر پڑھیے, مولا یا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال اخبرني محمد بن ابراهيم التميمي انه سمع القمه بنت وقاص ليسي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه ان على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاه والسلام. قران کی اس ایت کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدثنا الحمیدی, مجھے میرے استاد امام حمیدی نے اس حدیث کو بیان کیا اور میں ان سے اس حدیث کو لے رہا ہوں. قال حدثنا سفیان, اور میرے استاد نے اس حدیث کو حضرت سفیان, سفیان دو آتے ہیں عموماً, ایک سفیان ثوری ہیں جن کا نام اکثر آپ ذکر کرتے ہیں سنتے ہیں, وہ میرے آقا میرے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. سفیان ثوری امام بخاری نے درجنوں حدیث ان سے صحیح بخاری میں لی ہے, لیکن یہاں سفیان ثوری نہیں ہے, جلال القدر تابعی حضرت سفیان بن عوینہ ہے جو بڑے مشہور گویا کے تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قال حدثنا یحیی بن سعید, کہ ہمیں حدیث جو ہے یہ یحییٰ ابن سعید نے بیان کی ہے, اور وہ کہتے ہیں قال اخبرنی محمد ابن ابراہیم, وہ کہتے ہیں ہمیں اس بات کی خبر اور اس حدیث کو ہمارے تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے وہ محمد ابن ابراہیم تمیمی سے ہے, اور وہ کہتے ہیں انہ سمع القمۃ بن وقاص لیسی, حضرت القمہ بن وقاص لیسی کہتے ہیں یہ حدیث کے گویا کہ اصل راوی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یقول سمعت عمر بن خطاب, حضرت القمہ بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا, علی المنبر, اس حال میں کہ حضرت عمر منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور آپ کی زبان مقدس پر یہ جملے تھے, کیا فرما رہے تھے, یقول, آپ کہہ رہے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا, اور فرمایا کہ تمام نیتوں کا دار و مدار, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی, یعنی انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, کہ ہر آدمی کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے نیت کی ہے. یہ گویا کہ اس سے متعلق مختصر سا آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا.
اس حدیث کے مغز راوی جو ہیں وہ حضرت علقمہ بن وقاص ہیں جو حضرت عمر سے لے رہے ہیں اور یہ بھی صحابی ہیں. ان کے بارے میں محدثین نے ان کا ترجمہ اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت علقمہ بن وقاص لیسی سکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں پیدا ہوئے اور غزوہ خندق کے اندر یہ شریک ہوئے ہیں. مروان جو ایک بہت بڑا منحوس اور بہت بڑا خارجی تھا, اس کو آپ نے سنا ہوگا کہ جناب یہ بنی امیہ کے اندر گزرا ہے اور بہت بڑا خارجی اور اس نے خارجی مذہب کی بنیاد رکھی ہے. یہ واحد شخص ہے جس نے یہ عقیدہ نکالا کہ نبی انبیاء قبر میں زندہ نہیں ہوتے. آپ کہیں گے یہ عقیدہ اس نے کیسے نکال دیا؟ وہ اس طرح مسلم محمد میں روایت موجود ہے کہ یہ ایک دفعہ روزہ مقدس سے گزر رہا تھا, کیونکہ یہ بنو امیہ کا خلیفہ تھا اور اس کے بڑا سر و سوک تھا, تو جب یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار مقدس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس وقت کیونکہ نہ گنبد تھا اور نہ جالیوں کا سلسلہ تھا, محض ایک حجرا تھا جس کا دروازہ کھلا ہے, اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کے پاؤں کے جانب پینتی کی طرف اپنے منہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کی جانب جو مٹی ہے اس میں دبائے بیٹھا ہوا اور اس پر ایک رکت تاری ہے. مروان جس کے باپ کے لیے بھی سرکار نے بددعا فرمائی تھی, یہ مروان یہ قریب سے گزرا اور اس میں جو شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر گویا کہ منہ لگائے بیٹھا ہوا تھا, تو یہ نا کہ قبر پوجے ہیں, یہ غلاظت کا یاد کرنے والا یہ ہے. اس غلاظت کو سرکار نے فرمایا میرے دین میں جو اچھا کام نکالے گا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کو اجر ملے گا اور اتنا اجر اس کو بھی ملے گا جس نے یاد کیا ہے, اور جو میرے دین میں برا کام نکالے گا جتنے لوگ اس برے طریقے پر چلیں گے سب کا عذاب اس کے سر پر ہوگا, ان کو بھی ملے گا اور اس کے سر پر بھی ہوگا. تو یہ گندا عقیدہ دیکھیں کہ بزرگوں کی قبر کی تعظیم کو کہا جاتا جی قبر پوجے, جس طرح ہندو مورتیوں کو چومتے ہیں اس طرح یہ قبروں کو چومتے ہیں. فرق کیا ہے؟ میں نے کہا اگر ہندو کھڑے ہو کر حرم میں یہ کہے کہ تم میں ہم میں کوئی فرق نہیں, ہم گنگا کے پانی کو کھڑے ہو کر پیتے ہیں, تم زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پیتے ہو, ہم بھی وہاں پر مورتیوں کو چومتے ہیں جو پتھر ہے, تم بھی حجر اسود ایک پتھر اس کو چومتے ہو, تو جو جواب اس کے لیے بناؤ گے نا وہی جواب یہاں پر مزاروں کو چومنے کے لیے بنا لینا. اب یہاں پر ذرا سماعت فرمائیے. حضرت گرامی وہ قریب سے گزرا, اس نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے خوشو خضوع کے ساتھ اپنے آقا کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے اور اپنے چہرے کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پائیں کے جانب گویا کہ جو مٹی ہے اس میں راسخ کیا ہوا ہے. وہ قریب آ کر کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ بعض روایت میں معاہد الدنیا کے اندر تو شارح بخاری علامہ قسطلانی نے یہاں تک لکھا ہے, کہنے لگا کیا کر رہے ہو, یہاں کیا ملے گا؟ تو جب اس شخص نے چہرہ اٹھایا تو وہ کون تھے؟ مولوی صاحب تھے, حضرت ابو ایوب انصاری تھے, مسلم امام احمد میں موجود ہے حضرت ابو. اب دیکھیں ایک مذہب صحابی کا ہے اور ایک مروان کا ہے. مروان کا یہ مذہب ہے کہ کیا ملے گا, اور صحابی قدموں میں پڑے ہوئے ہیں اور جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں, ولم آتی للحجرا, میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں. تو یہ کہ قبر کو پتھر سمجھنا, یہ مروان خارجی منحوس کا عقیدہ تھا, اور قبر میں میرے آقا کو زندہ سمجھنا اور تصرف پر قادر سمجھنا اور آپ کے پاس جا کر اپنے دل کی التجا پیش کرنا, یہ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی کا عقیدہ. تو یہ مروان جس کا یہاں پر ذکر ہے, حضرت علقمہ بن وقاص لیسی, یہ بڑے عظیم صحابی ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پیدا ہوئے, غزوہ خندق میں گویا کہ ان کا غزوہ خندق میں یہ شامل بھی رہے, اور مروان کا بیٹا عبد الملک کے دور میں گویا کہ ان کا وصال ہوا. یہ ان کا مختصر سے ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. علقمہ بن وقاص کہتے ہیں یقول سمعت عمر بن الخطاب, کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا, اور دنیا جانتی ہے کہ سیدنا عمر کون ہے. ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ کہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ عظیم شخصیت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا, اور نبی کے خواب, نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہی حجت ہوتا ہے, اس کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں. کس اعتبار؟ یہ بھی نہیں کہ دیوار میں مار دیا جائے. اگر دیوار پر مار دینے والا خواب ہوتا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ خواب جو مومنین دیکھتے ہیں نا وہ نبوت کا ایک روایت میں 40واں حصہ, ایک میں کہ 46واں حصہ ہے. یعنی نبوت, نبی پر جو علم کا فیضان کیا جاتا ہے اس کا 46واں حصہ سچی خواب ہے. اگر اولیاء کے خواب یا مومنین کے خواب مطلقاً دیوار پر مار دینے کے مترادف ہوتے تو سرکار اس کو نبوت کے علم کا حصہ تو نہیں کہتے.
میں یہاں پر جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس سے شریعت نہیں ثابت ہوگی، اس سے شریعت ثابت نہیں ہوگی، لیکن ضروری نہیں کہ جس سے شریعت ثابت نہ ہو وہ جھوٹ ہو، وہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے. الہام کی حقیقت قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے. میرے آقا خود فرماتی تقو فراست المومن فإنہ ینظر بین نور اللہ، کہ مومن کی اس آنکھ سے ڈرا کر جو اس کے دل میں ہوتی ہے، اس لیے کہ جب وہ آنکھ کھلتی ہے تو اپنے رب کے نور سے دیکھ لیتا ہے. فراست، فراست کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت فقہ اکبر کی شرح کرتے ہوئے شرح فقہ اکبر میں کہتے ہیں الفراست ہوا معاینت و مکاشفت الغیب، کام فراست مومن کے دل میں وہ آنکھ ہوتی ہے جو غیب کو ٹٹولتی ہے، جو غیب کو ٹٹولتی ہے اور جو گویا کہ غیب کی تفتیش کرتی ہے اس کو فراست کہتے ہیں. ایک جملہ مزید پیش کر دوں یہاں پر تاکہ سیدنا عمر کا مقام یہاں پر مزید واضح ہو جائے. ایک ہے فراست اور ایک ہے الہام اور ایک ہے وحی. وحی تو وہ جو ذات انبیاء پر کی جاتی ہے، ذات انبیاء پر اس کا نزول ہوتا ہے. ایک ہے الہام، ایک ہے فراست. فراست عام ہے، ہر مومن کے دل میں کسی نیکی کا جذبہ یا گویا کہ دور اندیشی کی بات اس کے دل میں آ سکتی ہے اور کوئی گویا کہ چشمہ اس کے دل میں پھوٹ کر اس کے لیے مستقبل کی بات واضح ہو سکتی ہے. یہ سامنے جو شخص اس کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کے قلب میں فراست کا ایک نقطہ جاگ سکتا ہے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ تو ہر مسلمان کے لیے عام ہے. وہی جس طرح انبیاء کے لیے خاص ہے، الہام اسی طرح اولیاء کے لیے خاص ہے، فراست اسی طرح سارے مسلمانوں کے لیے عام ہے. اب اس نے فرق کیا ہے الہام اور فراست کے اندر، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے، کیونکہ وحی بھی وہی ہے کہ جو غیب کی خبریں ہیں. قرآن کہتا ہے ذالک من انباء الغیب، محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں، نوح الیہ جس کو وحی کی جامع میں بھیج رہے ہیں. تو وحی بھی غیب کی خبر، الہام بھی غیب کی خبر، فراست بھی غیب کی خبر، یہ تینوں غیب کی خبریں ہیں. لیکن مسئلے کے ثبوت کے اعتبار سے شریعت جس غیب کی خبر سے بنتی ہے وہ وحی ہے، الہام سے نہیں بنتی، فراست سے بھی نہیں بنتی. لیکن یہ اس بات کی حقیقت بھی ہے کہ شریعت نہ بننا یہ اس کے لیے گویا کہ ایک نقص ہے یا جناب اس کا درجہ نہیں ہے. لیکن اس سے ہٹ کر یہ بات کہ رب کریم کائنات کا مشاہدہ اپنے صالح بندے کو جو نبی نہیں ہوتا، نبی کی سنتوں پر چلتا ہے، تو اس کے صدقے اور نبی کی سنتوں کی بھیک کے بدلے اللہ اس کے قلب پر وہ غیب کا سلسلہ الہام کی صورت میں اور فراست کی صورت میں جاری فرماتا ہے. اب ایک الہام اور یہ فراست، یہ مخلوق کے لیے دونوں میں فرق ہے. کا کیا فرق ہے؟ کا فرق یہ ہے، یوں سمجھو کہ فراست اس کو کہتے ہیں کہ کسی شے کی آڑ میں غیب بتایا جائے، اور الہام اس کو کہتے ہیں کہ عین غیب بتا دیا جائے. اس میں فرق ہے. مثلا دیکھیے، آپ الف کی آواز جو آپ کے منہ سے نکل رہی ہے اس کو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ لمبی لائن کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ ہے الف. تو اس آواز کے تعارف کے لیے آپ نے اس نقوش کو گویا کہ اس کا جامع پہنایا، اس نقوش کے جامع کے اندر وہ آواز پنہا ہے، الف کا تعارف ہے. تو اسی طرح جب عام مومن براہ راست غیب کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، جس طرح کہ دیکھیں آج تو علم بہت عام ہو گیا ہے، لیکن بابل میں گیا جو بغداد سے تھوڑا دور ہے، وہاں پر سب سے پہلے جو علم کی اور خطاطی کی ابتدا ہوئی، تو آج بھی بابل کے اس محل پر گویا کہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، کہیں طوطا بنا ہوا ہے، کہیں کھجور کا درخت بنا ہوا ہے، کہیں بلی بنی ہوئی ہے. وہ اس سے مراد بلی نہیں ہوتی تھی. جس طرح کہ آج ہم نے اپنی طرف سے حروف تہجی کو ترتیب دیا ہوا ہے، یا جناب انگریزی میں جناب اس کے جو الفابیٹ تقسیم کیے گئے ہیں، کسی اپنے باطن کی آواز کی غمازی کے لیے، اس کو گویا کہ ثابت کرنے کے لیے اس کا قالب اور اس کا وجود استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح جو شخص براہ راست غیب نہیں دیکھ سکتا، اس کو غیب کسی صورت میں دکھایا جاتا ہے. اور جب صلاحیت بڑھ جاتی ہے تو فراست اور الہام میں یہ فرق بن جاتا ہے کہ فراست اس غیب کو کہتے ہیں جس کو کسی جامع میں دکھایا جائے، اور الہام اس کو اس غیب کو کہتے ہیں جسے بغیر جامع کے ظاہر کر دیا جائے. اور یہ خاص اولیاء گویا کہ فاضلین کا خاص طبقہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی صحابہ اکرام، صحابہ اکرام کی وساطت سے اولیاء اکرام سرکار غوث اعظم داتا علی حجویری، یہ عظیم شخصیات ہیں جو براہ راست الہام سے وابستہ ہوتے ہیں، اور ان میں اتنی صلاحیت
اور اللہ کے ذکر سے ان کا باطن اس قدر مجلہ ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے کہ انہیں کسی چیز کو دیکھنے میں آڑ نہیں ہوتی، ان کے قلب پر عکس ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اصل صورت ہی دکھا دی جاتی ہے، اتنی طاقت ان کے اندر پیدا کر دی جاتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، اور اس دودھ کے پیالے کو میں نے پیا، اور اس سے کچھ دودھ بچ گیا. میرے ساتھ عمر تھے اور میں نے عمر کو دے دیا. سکا فرماتے ہیں میں نے دودھ اتنا پیا کہ اس کی رنگت میرے انگلیوں سے اور پورے جسم سے ظاہر ہونے لگی، اور جو بچ گیا وہ میں نے عمر کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا حضور اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ فرمایا علم. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا مقام ہے، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سابقہ دور میں بھی ملہم گزرے ہیں، یعنی ایسے لوگ گزرے ہیں انبیاء کی امتوں میں کہ جن پر اللہ الہام فرماتا ہے، جن پر اللہ براہ راست نبی کی صحبت کے رنگ کی بنا پر، صبغت اللہ، جب وہ اللہ والا رنگ ان پر چڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان پر گویا کہ الہام فرماتا ہے. فرمایا میری امت کا ملہم اور محدث جو ہے وہ عمر ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ دو تعویلیں کی ہے. فرمایا محدث اس کو کہتے ہیں، امت کا ملہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب میں دوسرا ترجمہ یہ فرماتے ہیں کہ رب کریم کی جانب سے، توجہ چاہوں گا حضرت عمر کا مقام آپ دیکھیں، کہ اللہ رب العزت جب اپنی خلق کی طرف حکم کرتا ہے کسی شے کا، تو وہ حکم سب سے پہلے فرشتوں کی سب سے بڑی جماعت ملائے اعلیٰ، جو اللہ رب العزت کے سب سے مقرب فرشتے ہیں، ان کی طرف ہوتا ہے. اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس کو لے کر، اگر وہ ڈیوٹی آسمان، وہ احکام آسمان کے فرشتوں سے متعلق ہے، وہ یا زمین کے فرشتوں سے متعلق ہے، یا ماں کے شکم میں بچے کی روح پھونکنے والے یعنی الغرض دیگر فرشتوں سے متعلق ہے، تو سب سے پہلے رب کی بارگاہ سے وہ احکام، وہ طاقت، وہ مرضی، وہ رضا، وہ فیض ملائے اعلیٰ کے فرشتے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد دنیا کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار کا یہ کہنا کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے، اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو عمر کو ملتی، لیکن مجھ پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا، لیکن میری امت نے محدثیت کے لقب کو اور منصب پر عمر کو فائز کیا. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پر تو خدا کی بارگاہ سے براہ راست فیض آتا ہے، اس کی مخلوق کو خدا کی بارگاہ سے ملائے اعلیٰ پر آتا ہے، اور ملائے اعلیٰ کے فرشتوں سے سب میں تقسیم ہوتا ہے. فرمایا محدث اس کو کہتے ہیں کہ جسے فرشتوں کی تقسیم کی ضرورت نہیں ہوتی، جب رب کریم ملائے اعلیٰ پر فیض کرتا ہے تو یہی فیض محدث کے قلب پر براہ راست ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہ حضرت عمر ہیں، یہ حضرت عمر ہیں کہ جو فل مدبرات امرا، کہ دنیا کا جو نظم و نسق چلا رہے ہیں یہ فرشتے، انہیں ان سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ رب کریم جب کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے اور ملائے اعلیٰ پر اس کا فیضان کرتا ہے تو ملائے اعلیٰ سے ڈائریکٹ فیض نبی پاک کی صحبت کے برکت سے حضرت عمر کی قلب پر نازل کر دیا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ ہونا کی کرامت ہے، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی شانوں میں سے یہ ہے کہ جس طرح آپ کہتے قرآن کی آیت ویسی اتر جاتی، جملوں کے جملے جو آپ کی زبان سے لفظ نکلتا. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ کے مجمع کے اندر حضرت علی بار بار اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر کہتے تھے اس سے بچو اور اس کو خاموش رکھو، اس لیے کہ یہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے. حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ اس سے بچو اور اس کو چپ رکھو، اس لیے کہ اگر یہ جس کے بارے میں جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، گویا کہ علم کے بادشاہ مولا کائنات، جو طریقت کا علم اور جذب کا علم دربار رسالت سے لینے والے ہیں، وہ حضرت عمر کے منصب کی گویا کہ ترجمانی فرما رہے ہیں. اور یہ موجود ہے، میں انشاءاللہ کل اس درس کو متصل کروں گا، کیونکہ حضرت عمر کی تعریف کے ساتھ ہی حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح چلے گی. وہ وقت ہمارا اختتام کی طرف چلا گیا ہے، بلکہ 5 منٹ بھی اوپر ہو گئے ہیں. صرف ایک جملہ یہاں پر عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ سیدنا عمر کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے. بعض احادیث میں ایسا بھی ہے کہ رب کریم نے مجھے سفید کپڑا پہنایا جو میرے پورے جسم کو ڈھاک چکا، پھر وہی کپڑے میں سے کپڑا عمر کو پہنایا گیا. تو یہ آپ کی حیا، آپ کی بزباری، آپ کا علم. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گویا کہ روحانیت کے نائبین بنائے ہیں، جس میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں. فرمایا کہ قدبیت جو ایک خاص منصب ہے ولایت کا، اس کی نیابت اس دور میں جو کر رہا ہے وہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. شاہ ولی اللہ مودی سے دہلوی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ آپ کی شان مقدس کے بارے میں بڑی عظیم کرامت لکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے کچھ مہینہ پہلے جب جسم بالکل نہیں ہو چکا تھا، آپ عصر کی نماز پڑھا کر باہر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص قریب سے گزرا اور اس نے چھیڑتے ہوئے مذاق کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جناب حضرت ایک بات پوچھنی ہے اگر آپ جواب دے دیں. تو حضرت عمر نے فرمایا پوچھو. کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا حضور خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے جسم پر رات کو میں سو رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ پورا سبزہ چڑھ گیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک میرے جسم پر سبزہ چڑھ گیا ہے، اور جتنی تیزی میں وہ چڑھا ہے اتنی تیزی میں وہ سوکھ بھی گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ٹھنڈی سانس بھر کے فرمایا کیا اسی طرح دیکھا ہے یا کچھ اور دیکھا ہے؟ کہا حضور اسی طرح دیکھا. فرمایا تو مسلمان ہے؟ اللہ اکبر. کہا تو مسلمان ہے؟ کہا جی ہاں. فرمایا اللہ خیر کرے تو مرتد ہو جائے گا. العیاذ باللہ العیاذ باللہ. وہ ہنس کر کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، میں نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، میں تو گزر رہا تھا، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ دل لگی کر لوں اور چند باتیں آپ سے ذکر کر لوں، آپ نے جو کہا ایسا ہوگا، لیکن میں نے ایسا دیکھا نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے پہلے پوچھا تھا کہ تو نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، تو نے کہا میں نے نہیں دیکھا، اب کہتا ہے، اور میں نے تعبیر کر دی جس وقت تو نے ہاں کہا تھا. فرمایا تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا عمر کو اس سے مطلب نہیں، لیکن عمر نے جو کہہ دیا ہے تیری تقدیر بن گئی ہے، تیری تقدیر بن گئی ہے. اس کو اجماعی طور پر اہل سنت کے پیشوا شاہ ولی اللہ مدنی سے دہلوی علیہ رحمت کہ ہر ایوانوں میں ان کا ذکر سر جھکا کر قدر سے لیا جاتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں مجھے بتائیے کہ جس زبان حضرت عمر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تقدیر بن سکتے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی کیا حیثیت ہوگی اور کیا مقام ہوگا. حضرت عمر پر جو یہ شان ہے، جو عظمت ہے، جو جلال ہے، اور جو رب کریم کے بارگاہ سے اجلال کا نزول ہے، یہ سب دربار رسالت کا فیض ہے اور یہ سب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار کی بھیک ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے حضرت امام حمیدی سے، اور حضرت امام حمیدی نے جو امام بخاری کے استاد ہیں، حضرت سفیان بن عوینہ سے، اور انہوں نے حضرت یحییٰ ابن سعید سے، اور انہوں نے محمد ابن ابراہیم سے، اور انہوں نے حضرت علقمہ بن وقاص سے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کی ہے اس کی مختصر سی تشریح گزری. حضرت عمر سے متعلق چند ضروری باتیں کل کے درس میں بھی میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد یہ تسلسل میں نے آخر میں یاد رکھوانے کے لیے آپ کے لیے دوبارہ سند ذکر کر دی ہے، اور انشاءاللہ کل وقت رہا تو ایک ایک محدث کی سنِ وفا بھی بتا دوں گا تاکہ کوئی اعتراض نہ ہو جائے کہ سب کا ایک دوسرے سے تعلق رہا ہے. یہ نہیں کہ ایک ابھی وفات پا رہا ہے تو دوسرا 50 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے روایت گویا کہ سنی ہے، ایسی بات نہیں. کیونکہ میری کوشش صحیح بخاری میں یہ ہے کہ اس کی سند پر بھی آپ حضرات کے سامنے مکمل طور پر وضاحت کی جائے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ حدیث بخاری کے اس متن سے پہلے سند پر جس قدر گفتگو کی گئی، مولا کریم انتہائی حساس منصب تھا اور انتہائی حساس بحث ہے. زبان اگر کہیں سبقت کر چکی ہو، مولا کریم تیری بارگاہ میں درگزری کے لیے اور معافی کے خواستگار ہیں. مولا کریم ہمیں معاف فرما، اور جو حق و ثواب ہے اس پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما. اور یہ ایک اعلان مزید سماعت فرما لیجئے کہ حجت حدیث پر جو ہم نے دو تقریریں کی ہیں کہ حدیث حجت ہے قرآن و سنت کے حوالے سے، اور تیسری تقریر حضرت امام بخاری علیہ رحمت کے فضائل پر تھی اور آپ کے مناقب پر تھی، یہ دونوں جو ہے کہ دو کیسٹ کی صورت میں باہر اسٹال پر موجود ہے. اگر آپ ذوق رکھیں تو اس کو ضرور خریدیں تاکہ دوسرے مسلمان تک پہنچانے کے لیے، تاکہ اگر وہ قرآن و سنت سے آشنا ہو جائے، اس کا ایمان و عمل کا تحفظ ہو جائے، تو ہماری دنیا بھی نور علی نور ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری گویا کہ نور علی نور ہو جائے گی. اور آخر میں چلتے چلتے ایک آخری اعلان یہ سماعت فرما لیجئے کہ ہماری اس مسجد کے نظم و نسق کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے شاندار انداز میں گویا کہ ہر شے کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ کی سہولت کے لیے تمام معاملات رکھے گئے ہیں. اور اللہ رب العزت کی جانب سے یہی حکم ہے کہ جو رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے سہولت کا اہتمام کیا جائے. یہ چراغوں کا اہتمام ہے، یہ گویا کہ ٹھنڈی ہواؤں کا اہتمام ہے، اور گویا کہ یہ مقدس فرشوں کا اہتمام ہے. ظاہر سی بات ہے دنیاوی مادی تقاضوں کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں ایک وافر اخراجات رکھتی ہیں. لہذا آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کے محلے کی یہ مسجد ہے کہ جس پر آپ کا اخلاقی بھی اور گویا کہ روحانی بھی حق ہے کہ آپ یہاں پر آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے بزرگوں نے نمازیں پڑھی، انشاءاللہ یہ مسجد قیامت تک آباد رہے گی. اور شاداب رہے گی، اور قیامت تک انشاءاللہ ہماری اولادیں یہاں پر نمازیں ادا کرے گی۔ لہذا سال میں ایک دفعہ مسجد کے جملہ اخراجات کی تکمیل کے لیے آپ حضرات سے مطالبہ کیا جاتا ہے، لہذا آپ حضرات سے گویا کہ مؤدبانہ عرض ہے کہ اس مسجد کے تمام اخراجات کے جو شغف ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ تمامی حضرات دل کھول کر چندہ دیں، تاکہ اس کے تمام معاملات کو چلانے کے لیے ہمارے انتظامیہ کے افراد کے لیے آسانی ہو، اور وہ مزید اچھے سے اچھے طریقے سے گویا کہ نمازیوں کے لیے اور دین کی تبلیغ اور ابلاغ کے لیے اچھے ذریعے اور شائستہ ذریعے مہیا کر سکے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برائے کرم، وہ ہمارے بھائی باہر اسٹال لیے بیٹھے ہیں، اسٹال پر بیٹھے ہوئے، وہاں پر گویا کہ رسیدے بھی موجود ہیں، تو آپ جانے کے ساتھ یا اس کو ذہن میں رکھیں، بھول نہ جائیں، کل ہو تو کل، پرسو ہو تو پرسو، یا آج ہو تو آج، جیسا بھی ہو مسجد کے انتظامیہ سے مل کر اللہ کے اس گھر کے کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے گویا کہ اجر عظیم کے حصول کا یہ نادر موقع ہے جس سے آپ مستفیض ہوں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمارا کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے مولا، یہاں پر بہت سے لوگ دور دراز سے آئے، اپنے قیمتی اوقات کو صرف کیا، جن کا مقصد نہ شہرت تھی، نہ غلبہ، نہ افراد کی کثرت و قلت ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ تیرے محبوب کے کلام سے آراستہ ہو جائیں، سماعت اور اس سے سامع نواز ہو جائیں، اور اس سے اس فیضان کو لے کر ہم اپنے محلوں میں، گھروں میں، علاقوں میں، وطن میں ایک اسلامی تعلیمات کا اخلاقی انقلاب بپا کریں، خود بھی اس پر عمل کریں، دوسرے مسلمان کو بھی اس تبلیغ کے جذبے سے آراستہ کریں۔ اس نیت کے ساتھ تمام مسلمان حاضر ہے، مولا کریم تمام کی حاضری قبول فرما۔ تو اپنے ذکر کرنے والوں پر جو رحمتیں اتارتا ہے، جس کی ترجمانی تیری طرف سے تیرے محبوب نے کی ہے، مولا کریم ہمیں ان تمام بشارتوں کا وافر حصہ عطا فرما۔ اس نشست کو ہمارے لیے دنیاوی عزت کا ذریعہ بنا، دنیاوی کامیابی کا ذریعہ بنا، قبر کے عذاب سے سبکدوشی کا ذریعہ بنا، جہنم کے عذاب سے سبکدوشی کا ذریعہ بنا۔ میرے آقا سید عالم شافع یوم نشور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے بہرمند ہونے والی تیری سب سے بڑی نعمت کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم دور دراز سے تشریف لانے والے حضرات اپنے دلوں میں جو جو جائز مقاصد رکھتے ہیں، تمام کے مقاصد دنیاوی اخروی کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کی حدیث کی برکت سے مستجاب و مقبول فرما۔ هو الحبیب الذی تریا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خير الخلق كلهم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله